وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو معكم أينما كنتم، صدق الله العظيم. انسان ساری زندگی یہ کوشش اور اس کی فکر ہوتی ہے ایک مسلمان کی کہ ایمان پر سلامتی رہے اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، اور حاصل بھی یہی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان چو سلامت بر لبے گور برین، ایمان چو سلامت بر لبے گور برین، احسن تو بری چستی و چالاکی ماں. جب میں اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے کر جاؤں گا، اس کے بعد میں چستی اور چلاکی اور میری ہوشیاری اس وقت ہوگی، اس وقت دکھاؤں گا. تو انسان ایمان پر خاتمہ، یہ ساری زندگی جو دعا کرتا ہے، ساری محنت کرتا ہے، وہ اسی لیے کرتا ہے کہ خاتمہ ایمان پر نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھے، اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا چلے جائے. ایمان پر خاتمے کے لیے کئی چیزیں لکھی ہیں کہ انسان اگر زندگی میں وہ عمل کرے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. میری آواز پیچھے بالکل صاف آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو بھی ادھر سے صاف آ رہی ہے؟ ٹھیک. تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ جو شخص اذان کا جواب دے لیکن اس کے مثل ہو. اس میں ایک چند مسائل کچھ ذکر کرتا ہوں کہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے پہلی دفعہ، اس تکبیر کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، پہلی دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے. اس میں ایک مسئلہ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ پیچھے نماز پڑھنے والے، پیچھے نماز پڑھنے والے کی اللہ اکبر امام کی اللہ اکبر کے بعد میں ختم ہو. یہ مسئلہ ہے نا، لہذا اس کو یاد رکھیں کہ مقتدی جو پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کی اللہ اکبر امام کے اللہ اکبر کے بعد میں ختم ہو، پہلے نہ ختم ہو. اگر پہلے ختم ہو جائے گی تو پیچھے اس کی اقتدا ٹھیک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، یہ مسئلہ ہے. اس میں امام کے لیے بھی لہذا رعایت ہے کہ وہ جب اللہ اکبر کہے تو اذان نہ دے اللہ اکبر کی، مختصر پڑھ دے اللہ اکبر، اور مقتدی کے اللہ اکبر امام کی اللہ اکبر کے فوراً بعد ختم ہو، لیکن پہلے ختم نہ ہو. یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا نا؟
جی.
یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان کو پوچھتے رہا کرے اور ان کو معلوم کرتے رہا کرے، اس پہ توجہ رکھے. تو اذان کا جواب دینے کا جو طریقہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کا جواب میں کہا جائے گا اللہ اکبر. مؤذن اذان دیتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کیا کہے جواب میں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جواب دینا واجب ہے، یہ اذان کا جواب دینا یہ واجب ہے. لہذا یہ خود بھی سیکھ لیں اور اپنی عورتوں کو بھی سکھا دیں، کیونکہ جہاں عورتیں نہ موجود ہوں تو مرد کی ذمہ داری ہے. ایک بات یاد رکھے کہ جس طرح کھانے پینے کا انتظام کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، اسی طرح سے ان کی دینی تربیت کا انتظام کرنا، دینی یا تو خود سکھائے یا کوئی اور انتظام کرے شرعی پردے کے مطابق، شریعت و سنت کے مطابق، یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے. لہذا عورتوں کے بھی دین سیکھنا یا خود سیکھے، اگر قرآن شریف پڑھنا ہے خود پہلے اچھا کرے، ساتھ اپنی بیوی کو جا کر پڑھائے، کوئی بری بات نہیں. اور جو مسئلہ سیکھے وہ خود بھی سیکھے اور اپنی بیوی کو بھی جا کر بتائے، اپنے بچوں کو بھی بتائے، اپنی ماں کو بہن کو سب کو، یہ خود جو سیکھے وہ جا کر سکھائے بھی. لہذا اذان کے جواب جو ہے خود بھی سیکھ لیں اور گھر میں جا کر بھی سکھائے. سیکھ جائے رہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو تو آتا ہی ہے، لیکن یہ کیا ہے، تکرار ہو رہی ہے، تاکہ اگر میری کوئی غلطی ہو تو آپ اس کو درست کر دیجئے، اگر آپ کے ہاں کوئی کمی ہو تو اس کو پورا کر دیجئے. یہ طریقہ. تو اللہ اکبر کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو اس کا جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. بعض لوگ جب اذان ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو بعض لوگ انگلی کھڑی کر دیتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. کھڑی ہونے کی چیز انگلی نہیں ہے، لہٰذا یہ انگلی ایسے کر دیتے نا بعض لوگ، یہ فضول حرکت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سمجھئے، لہٰذا انگلی کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو اس کا جواب بھی کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ مثل کہے، لہٰذا اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، اس سے زیادہ اضافہ نہ کرے، یہاں تک کہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت میں نہ کہے. اب رہی بات کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ کے نام پر درود شریف پڑھنا چاہیے، تو اس کا جواب ابھی محفوظ رکھیے، میں بعد میں دے دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی سن لیجئے، انشاءاللہ اس کا جواب میں میرے ذمہ ہے، میں اس کا جواب آپ کو بتا دوں گا. تو اشہد ان محمد رسول اللہ جب مؤذن کہے تو کیا جواب دے کہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاہ تو اس کے جواب میں کیا کہیں گے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور جب کہے مؤذن حی علی الفلاح تو اس کے جواب میں کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور پھر جب کہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ، اس کا جواب ہے لا الہ الا اللہ. یہ ہو گیا نا. اب وہ سوال جو میرے ذمہ تھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو. لہذا آپ کیا پڑھ لو، یا تو صلی اللہ علیہ نبی جلمی پڑھ لو، یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابی و بارک وسلم، جو درود شریف ہے چاہے مختصر پڑھ لو چاہے نماز والا درود شریف پڑھ لیں، وہ دونوں درود شریف میں سے جو جی چاہے آپ وہ پڑھ لیجئے، لیکن پھر درود شریف پڑھ لیے. لہذا وہ جو ذمہ واجب تھا، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پر جو درود شریف پڑھنا واجب تھا، اب وہ واجب ادا ہو گیا. ہو گیا نا بھائی، ہو گیا نا. ہم تو عشق سے انکار نہیں کر رہے نا، بس لہذا درود شریف ہم بھی پڑھوا رہے ہیں. لہذا درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد اذان کا جواب دے، یعنی اذان کا جواب ہو گیا، درود شریف پڑھ لیا، اب دعائیں پڑھے. اس دعا کو دعائے وسیلہ بھی کہا جاتا ہے، اور حدیث شریف میں آیا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس اذان کا جواب دینے کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے، درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے تو فرماتے ہیں حلت لہ شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے حلال، یعنی جس کا ترجمہ کیا ای وجبت لہ شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کسی غیر مومن کے لیے نہیں ہو سکتی، یہ مسئلہ ہے. وہ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا شفاعت اسی کے لیے ملے گی. لہذا میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جو اس اذان کا جواب دے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اور تو اس حدیث شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر خاتمہ دے گا. کیونکہ جب اس کے لیے شفاعت واجب ہو گئی، جب شفاعت کا فیصلہ ہو گیا، تو ایمان پر خاتمہ دینا یہ اللہ کے ذمہ ہے.
سبحان اللہ،
صحیح ہے نا بھیا؟ لہذا یہ تو ہو گیا نا. تو ایمان پر خاتمے کا سب سے آسان نسخہ کہ اذان کا جواب دیجئے، درود شریف پڑھیے، اور آخر میں یہ دعا پڑھ لیجئے، تو اذان پر آپ کا جو ہے وہ ایمان پر خاتمہ یہ اللہ اپنے ذمہ لے لے گا. کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، تو جب اللہ تعالیٰ، تو پھر اللہ کے ذمہ ہوگا کہ اس کو ایمان پر خاتمہ دے، کیونکہ آپ کی شفاعت مومن کے لیے ہوگی، غیر مومن کے لیے نہیں ہوگی. لہذا ایمان پر خاتمہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. لہذا ایمان پر خاتمے کا کتنا بہترین نسخہ ہے، اور آسان بھی ہے، روزانہ ہم کرتے ہیں. لیکن وہ اذان کی دعا سن لیں. وہ اذان کی دعا کیا ہے؟ یہ کس نے لائٹ ماری وہاں پہ؟ وہاں لائٹ ماری، یہ لائٹ تو بہت اچھی معلوم ہو رہی تھی. اچھا خیر، تو وہ اذان کی دعا کیا ہے؟ اب وہ اذان کے جو بعد کی دعا، جو جس کو دعائے وسیلہ بھی کہا جاتا ہے، وہ دعا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. یہ دعا ہے. اس میں کمی یا زیادتی، جو اس میں کمی یا زیادتی کرے گا اس کے لیے شفاعت کا وعدہ نہیں ہو سکتا. اب اس کے اندر دو اضافے کیے جاتے ہیں، جو ریڈیو پر اور ٹی وی پر جو دعا بتائی جاتی ہے اس کے اندر دو اضافے ہیں، جس کے بارے میں ملا علی قاری، جو کہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور فقی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لا اصل لہو، لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل حدیث شریف میں موجود نہیں ہے، جو یہ لوگوں کی زبان پر مشہور ہو گیا. اور وہ اضافے کیا ہے؟ ودرجت الرفیہ, ودرجت الرفیہ اور وزقنا شفاعت یوم القیامہ. دیکھو ریڈیو پہ جو اذان کے جواب دعا سنتے ہیں یا ٹی وی پہ سنتے ہیں, یہ ہے نا اس میں
جی.
وہ درجت الرفیہ بھی ہے نا اور وزقنا شفاعت یوم القیامہ بھی. اب اس کو اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے
جی.
اس کو اپنے ذہنوں سے کھوج دیجئے, کیونکہ یہ اضافہ ہے اور بدعتی کے لیے شفاعت خطرے میں پڑ جائے گی, ہے نا. لہذا یہ اضافہ ہے اور اضافہ کرنے والا بدعتی کہلاتا ہے نا
جی.
بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس سے نہ کمی کرے نہ زیادتی کرے. صحیح ہے میرے بھائیو؟ تو پھر ایک دفعہ دعا پڑھ دیتا ہوں, اور جس کو نہ بھی ہو مولوی صاحب سے بعد میں جو ہے وہ دوبارہ تکرار کر لے اور سنتا رہے اور سناتا رہے, اور پھر گھر میں جا کر اپنی بیویوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی ماں کو, بہن کو, سب کو بتا دے یہ دعا. وہ کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعث مقاما محمودا الذی وعدت انک لا تخلف المیعاد. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ ہو گیا. تو یہ اذان کا جواب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان کا جواب دے گا, جو اذان کا جواب دے گا پھر درود شریف پڑھے گا, پھر یہ دعا پڑھے گا, تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو یہ کتنا آسان ہے. ارے کرنا کرانا کچھ نہیں, بس اذان کا جواب دو مزے سے. اور دیکھو اگر دس اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوں, کبھی کوئی اذان آ رہی ہے, ایک اذان ختم ہوئی پھر دوسرے مولوی صاحب شروع ہو گئے, پھر تیسرے مولوی صاحب ہو گئے, تو ایک اذان کا جواب دے دو بس وہ واجب ادا ہو جائے گا آپ کا. آسانی دین میں تو بہت آسانی آسانی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب دو اہم مسئلے ہیں نماز کے سے متعلق. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا, بالکل سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے. اور نماز میں واجب یہ وہ ہوتا ہے, نماز کے واجبات وہ کہلاتے ہیں کہ اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اگر سجدہ صاحب کر لے تو نماز تو ہو جاتی ہے, لیکن اگر سجدہ صاحب نہیں گیا تو نماز ہی نہ ہوگی. لہذا رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا بالکل ایسے, دیکھو اب کوئی آدمی رکوع کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد سیدھا یوں کھڑا ہونا چاہیے. اگر کسی نے رکوع کر کے یوں کھڑا نہیں ہوا اور سجدے میں چلا گیا تو اس کی نماز ہوگی
نہیں
ہوگی نا. لہذا کوئی اگر بھائی ایسا کرے تو اس کو پیار سے اور محبت سے سکھا دیجئے کہ بھائی دیکھو ایسا نہ کرو, نماز خراب ہو جائے گی. لیکن محبت سے سکھانا. اگر وہ نہ سمجھے, اگر نہ محبت سمجھ میں آتی ہو تو نسوار جیب سے نکالنا, کہنا یار ایک چٹکی تو کھا لو. تو جب چٹکی کھا لے اس کے بعد اس کو کہنا کہ دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے. صحیح ہے نا؟ اب تو پھر اس سے وہ ناراض نہیں ہوگا. ورنہ اگر آپ نے نسوار کھلائے بغیر اس کو بتایا تو کہے گا یار یہ کیا بات ہوئی, نسوار تو کھلایا نہیں اور ہم کو ایسے ہی بتا رہا. لیکن آپ کہیں گے کہ یہ تو ہم کو سکھا رہا ہے, ہمیں تو نسوار کھلا نہیں رہا, تو بھائی میں خود بھی نہیں کھاتا.
سبحان اللہ.
مجھے نسوار سے بھی محبت, نسوار والوں سے بھی محبت, لیکن میں کیا کروں, میری محبت ابھی کامل نہیں ہے, ناقص ہے ابھی میری محبت. جی
آپ خود نہیں کرتا.
تو بہرحال یہ مسئلہ سکھا دے. ایک تو یہ ہے کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے. ویسے نسوار بہت اچھی چیز ہے,
اس کے فضائل رہ گئے,
اس کے فضائل رہ گئے وہ پھر کبھی صحیح. لیکن بڑے فضیلتیں ہیں, یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے. مولوی صاحب اور پیر صاحب اتنے لمبے لمبے وظیفے کرا کر عرش پہ چڑھاتے ہیں, اور خان صاحب ایک چٹکی میں عرش پہ چڑھا دیتا ہے. کتنا فرق ہے. جو پیر صاحب اتنے لمبے لمبے وظیفے کرا کے عرش پہ چڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, ہم ایک چٹکی کھا کے عرش پہ چڑھ جاتے ہیں, تم اتنے تم دن میں ایک دفعہ چڑھاتے ہو, ہم دن میں کئی دفعہ چڑھ جاتے ہیں. لیکن جب چڑھنے کے بعد عرش سے جب چڑھ جائے, اترنے کے بعد جب دیکھو, بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھتے ہیں یا بیٹھے ہیں, دین کی بات سن رہے ہیں یا وظیفہ کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی شلوار یا پرتوک جو ہے وہ نیچے ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہوتی ہے, تو ان کو کہو تو کہتے ہیں صاحب ہمیں ہوش نہیں ہوتا. تو دیکھو اگر مجذوب ہو جائے تو مجذوب جو ہو, جس کو ہوش نہ ہو وہ تو ویسے ہی معاف ہے. اس کے شلوار ٹخنوں سے نیچے کیا جانا, اگر وہ شلوار اتار کر کندھے بھی رکھتے بھی رکھ لے ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے. بھائی مجذوب ہے نا, ہوش میں نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں صاحب عرش پہ چڑھے ہوئے. تو جب تک آپ عرش پہ رہیں, اگر آپ کپڑے بھی اتار کے گھومیں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. لیکن جب عرش سے اتر کے فرش پہ آ جائیں تو کپڑے بھی پہن لیجئے اور شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر کر لیجئے. ٹھیک ہے نا؟ پھر پرتو کچت کا پھر پرتو اوپر کر لیجئے. لیکن جب تک عرش پہ ہیں آپ سے کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن جب عرش سے نیچے اتر آئے نا تو برائے مہربانی نیچے آنے کے بعد اپنی شلواروں کو دیکھ لیجئے کہ اسے ٹخنے نہ چھپ رہے ہوں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جب تک عرش پہ رہے یقین جانے اگر شلوار نہ بھی پہنے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, اگر کوئی کچھ کہے میرے پاس آ جانا. جو پوچھنے ہو نا مسائل بعد میں پوچھ لینا, ابھی سب سن لو, سننے میں برکت اور خیر ہے, ورنہ لڑائی شروع ہو جائے گی. جو بات پوچھنی ہو وہ آپ بعد میں پوچھ سکتے, لیکن ابھی یہ سننے کا پیریڈ ہے. ابھی جو ہے وہ ایک وقت میں ایک بول سکتا ہے. دیکھو ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں جمع ہو سکتے, ہے نا؟ ایک کمبر میں 10 فقیر تو سو سکتے ہیں, لیکن ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے. لہذا ابھی سن لیجئے, پھر بولنے کا وقت آئے آپ بولیے گا, ہم بھی سنیں گے آپ کی. تو ایک مسئلہ ہو گیا کہ جب رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو, سیدھا, ٹھیک ہے نا, ایک لمحے کے کھڑا ہو جائے پھر اس کے بعد سجدے میں جائے. اسی طرح سے سجدے کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے سیدھا بیٹھے. یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ دکھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. مسئلہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ رکوع کے بعد عشق مجازی کا یہ کیسا ہے, ارے توبہ, کہ عاشق روتے رہتے ہیں اور صنم خود پاٹتا رہتا. یعنی جو عشق میں مبتلا ہے, جن عورتوں کو دیکھتا ہے کہ عاشق کو اس کے دیکھا تو ہے, اس کو خبر ہی نہیں ہے, وہ تو رو رہا ہے اور وہ عاشق پاد رہا ہے, اور یہاں معشوق پاد رہا ہے اور عاشق یہاں پہ بیٹھا رو رہا ہے, اس کو خبر ہی نہیں ہے, کیونکہ دیکھتے ہیں, دیکھنے سے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا, خبر ہی نہیں ہوتی اس کو, تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرا کوئی عاشق بھی ہے, اور یہ عاشق صاحب پو 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 رو رہے ہیں, روح پو پو رو رہا ہے اور وہ پو پو مار رہا ہے. یہ ہے دیکھو انجام کہاں گے بول سر. اچھا, تو مسئلہ ایک کو بتا دیا نا کہ دو مسئلے کا خیال رکھے. نمبر ایک تو یہ کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو, رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو, اور یہ کھڑا ہونا واجب ہے, جلدی نہ کریں. دیکھو اگر امام صاحب نماز پڑھائیں, آئیے وہ صاحب یہاں آگے آ جائیں, میں آپ کا انتظار کر رہا تھا. آ جائیے آگے, دیکھو یہاں آپ کے لیے سے جگہ بھی ہے. تو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا, رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے, اس میں وہ نہ کرے. اگر امام نماز پڑھائے اور رکوع میں سیدھا کھڑے ہوئے بغیر سجدے میں فوراً چلے جائے تو مقتدی بیچاروں کا کیا حال ہوگا بتائیے, ہے نا؟ اچھی چیز نہیں ہے نا. تو اسی طرح سے رکوع کے بعد اور سجدے کے بعد ان دونوں حالتوں میں, دونوں کے درمیان میں ذرا اطمینان سے بیٹھ جائے, سجدے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جائے اور رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑا ہو جائے. اور جو بھائی اگر ایسا کہے اس کو پیار سے محبت سے سکھا دو کہ بھائی میرے کو ایسا نہ کرو, ایسا جہاں اتنی محنت کر رہے ہو, وضو کر کے آئے, اپنا سب کام چھوڑ کے آئے, اپنی اتنی محنت کر کے آئے, تو آپ تھوڑی سی اور اطمینان سے نماز پڑھ لیجیے. اگر دو منٹ دیر ہو جائے گی, دو منٹ کی دیر ہو جائے گی, لیکن نماز درست ہو جائے گی. اور دیکھو تخنے کا مسئلہ یہ ہے کہ تخنے کا چھپانا یہ حرام ہے. تخنے کا چھپانا جبکہ کھڑا ہو اور جب چل رہا ہو, ان دو حالتوں میں تخنے کا چھپانا یہ حرام ہے. یعنی شلوار سے نیچے تخنے نہ چھپے, تخنے کو کھول کے رکھے. بعض لوگ سمجھتے کہ یہ حکم صرف شاید نماز کے لیے, تو نماز میں آتے شلوار پرتو کو موڑا, شلوار کو موڑ لیا, لیکن نماز پڑھنے کے بعد واپس نیچے کر دیتے. نہیں, بلکہ یہ ہر وقت کے لیے مردوں کے لیے حکم ہے. یہ حکم مردوں کے لیے ہے جب وہ کھڑے ہوں اور جب چل رہے ہوں, ان دو حالتوں میں ان کے تخنے نہ چھوڑے. اور دیکھو عورتوں کے تخنے نہ کھلوانا, ہاں یہ مردوں کے لیے ہے صرف. عورتوں کے تخنے, عورتوں کو تخنے چھپانے کا حکم ہے, ان کو تخنے چھپانے کا حکم ہے, اور مردوں کے لیے تخنے کھولنے کا حکم ہے. دو حالت میں, جب وہ کھڑے ہوں اور جب وہ چل رہے ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, کہ جتنا حصہ تخنے کا چھپے گا, جتنا حصہ تخنے کا ازار سے چھپے گا, یعنی ہر وہ لباس جو اوپر سے آ رہا ہو, چاہے لمبا کرتا ہو, شلوار ہو, لنگی ہو, پتلون ہو, جبا ہو یا چادر ہو, ان چیز میں سے جس سے بھی تخنا چھپے گا مردوں کا, تو اتنا حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا. بتائیے کہ دنیا اس کے اندر آگ کے اندر ہم اپنا پاؤں رکھ سکتے ہیں آگ کے اوپر، کتنا مشکل ہے. تو لہٰذا سوچو جہنم کی آگ کو کون برداشت کر سکتا ہے. لہٰذا اور پھر لذت اس تکنے چھپانے میں کیا لذت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے اندر تکبر نہیں ہے، ہم تکبر کی وجہ سے نہیں چھپاتے. پہلی بات تو یہ کہ جو آپ اپنے آپ کو تکبر سے بری بول رہے ہیں، یہ کس دلیل کی بنا پہ بول رہے ہیں؟ مسئلے کا انکار کرنا یہ خود تکبر ہے، مسئلے کا انکار کرنا یہ خود تکبر ہے. اور تکبر کی وجہ سے اگر کوئی تکنے چھپاتا ہے تو اس کو دو گناہ ملیں گے، تکنے چھپانے کا گناہ الگ اور تکبر کا گناہ الگ، تو اس کے تو دو گناہ ہوں گے. لہذا تکنے کو کھلا رکھیں، مردوں کے لیے حکم ہے کہ تکنے کو کھلا رکھیں. اور تکنے چھپانے ہیں موزہ پہ، اچھا موزے سے وہ لباس جو نیچے کی طرف سے آ رہا ہو، یعنی موزے، اگر موزے سے تکنا چھپ جائے کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. چاہے موزے پہنے، چاہے گھٹنے تک بنوا لے، چاہے کمر تک بنوا لے، چاہے گردن تک بنوا لے، کوئی گناہ نہیں ہے. اس سے آپ موزے سے تکنا چھپ جائے کوئی گناہ نہیں ہے، صحیح ہے نا. لہٰذا یہ مسائل چند تھے جو میں پیش کرنا چاہتا. اور دیکھو حیال فلاح، ہر مسلمان کو چاہیے وہ نماز اذان دینا بھی تو سیکھے، اس کو بھی آنا چاہیے. لیکن حیالت سارا کہنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مؤذن پہلے اپنی گردن کو پھیرے ایسے، پھر اس کے بعد کہے حیالت فلا. اب مؤذن کیا کرتا ہے؟ حیالت فلا، اور سینہ بھی پھیرتا ہے. حالانکہ سینہ پھیرنا درست نہیں ہے، بلکہ صرف گردن کو موڑ لے ایسے کر کے اتنا. اب وہ کیا ہے، پورا یوں ایسے نعرہ لگاتا ہے اور وہاں دیکھتا بھی رہتا ہے کہ کون سی نظر آ رہی کون نظر نہیں آ رہی، تاکتا بھی رہتا ہے، تارتا بھی رہتا ہے. ایسا کام نہ کرے بلکہ نظروں کی حفاظت کرے، نظروں کی حفاظت کرے. لہذا کہنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ گردن موڑے، حی علی الصلاۃ، ختم کرے، پھر واپس لائے، پھر لے کر جائے، حی علی الصلاۃ، پھر واپس لائے. اسی طرح سے بائیں طرف موڑے، حی علی الصلاۃ، پھر گردن واپس لائے، پھر لے کر جائے، حی علی الفلاح. یہ ہے جو ہے صحیح طریقہ. وقت کیا ہوگا؟ کوئی 25 منٹ ہی میں نکل گئے، ابھی تمیز میں آدھا گھنٹہ نکل گیا، ابھی تو میرا مضمون بھی نہیں شروع ہوا.
سارا رات ہم دیکھ رہے ہیں.
چلو پھر مضمون کی طرف، میں نے جو سچا سوچا تھا وہ تو شرماتے ہم چل پڑی. خیر، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ امام الاولیاء ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، سب لوگ ان کو ولی اللہ تسلیم کرتے ہیں. انہوں نے اشعار ان کے ہیں مثنوی کے اندر 28,500 اشعار ہیں، 28,500 اشعار. اور جو انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے نام پر موسوم کر دیے، اور اپنے پیر وہ انہی کے ہیں، وہ اشعار بھی انہی کے ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن اپنے پیر کے نام پر دیے. جیسے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شعر کا نام ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اس کا نام اپنے شیخ کے نام پر رکھا جس کا نام ہے تفسیر مظہری. لہذا یہ بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ اپنے نام شیخ کے نام پر منسوب کر دیتے ہیں. آج میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، یہ جو فضائل اعمال جو تبلیغی حضرات ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے نا، سب کراچی پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اور کئی زبانوں میں ماشاءاللہ اسے ترجمہ ہوا ہے. یہ کتاب شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہے، لیکن یہ لکھی کسی اور نے، یہ لکھی ہے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اپنے شیخ کے نام پر منسوخ کیا ہے. یہ ادب کی جگہ لکھی حضرت شیخ الحدیث صاحب کے حکم پر تھی، لکھی حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر، لیکن اس کے لکھنے والے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی عرصہ تھوڑا ہی زمانہ ہوا انتقال ہوا، مدینہ شریف میں انتقال ہوا. یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، لیکن ادب کی جاتے اپنے شیخ سے منسوخ کر دیا، کیونکہ شیخ الحدیث صاحب محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ تھے، تو انہوں نے لکھی انہوں نے، لیکن اپنے شیخ کے نام پر رکھ دیا. یہ اپنے کو مٹا دیا، اپنے کو مٹا دیا، کیونکہ اصل مقصود تو نام نہیں ہے، اصل مقصود تو کام ہے. اگر اعمال کرتا ہے نام کچھ نہ اور کچھ نہیں ہوتا, بڑے بڑے القابات اور بڑے بڑے نام لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. کام تو جو کام بنے گا وہ فضل ہوگا, وہ کام پر ہوگا, نام پر نہیں ہوگا. لہذا نام کی فکر نہ کرے, کام کی یعنی اعمال کی فکر کرے, اپنے اعمال کو درست کرے. تو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے, وہ میں واقعہ آج آپ کو سناتا ہوں. تھوڑی سی دلچسپی بھی ہے کیونکہ دن بھر کے تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں, اب لمبی موٹی موٹی باتیں سننا تو تحمل نہیں ہوتا, واقعے میں دلچسپی بھی ہوتی ہے. اور بزرگوں کا قاعدہ ہے کہ واقعہ سنا کر اس میں جو دین کی بات وہ سنا دیتے ہیں, اللہ کی محبت کی بات یا دین کی بات سنا دیتے ہیں. میرے شیخ نے مثنوی کی شرح لکھی ہے, اس کا نام ہے معارف مثنوی, اردو زبان میں ہے اور عجیب عاشقانہ شرح ہے. جن لوگوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں, اور کراچی میں بھی وہ کتاب دستیاب ہے, شاید مولوی صاحب کے پاس بھی ہے. تو وہ کتاب کا نام ہے معارف مثنوی. میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دامت برکاتہ نے یہ واقعہ اس میں لکھا ہے, اور میں نے حضرت سے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے. حضرت سے مثنوی کو ہم نہیں جانتے کیونکہ میں تو فارسی بھی نہیں جانتا, کیونکہ زبان یار من ترکی, زبان یار من فارسی, ومن فارسی نمیدانم, زبان یار من پشتو, ومن پشتو نمیدانم. میرے محبوب کی زبان پشتو ہے اور میں پشتو نہیں جانتا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا کہ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ, جو بہت بادشاہ گزرے محمود غزنوی ان کو کہا جاتا ہے, اور ان کے بارے میں لکھا کہ ایک دفعہ ان کے زمانے میں چوریاں بڑھ گئی, چوریاں بہت ہونے لگی. تو سلطان کو فکر ہوئی کیونکہ پہلے بادشاہ کچھ چور نہیں ہوتے تھے, اور اب میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا, صاحب پہلے نہیں چور ہوتے تھے. اچھا جو ہے وہ خود نکال لے گا. لہذا پہلے زمانے میں بادشاہ چور نہیں ہوتے تھے, بلکہ ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ ہم اپنی رعایا کے لیے آسانی مہیا کریں, جو آسانی ہو وہ مہیا کریں. لہذا بادشاہ نے کہا کہ چوروں کا سراغ لگانا چاہیے, چوروں کا پتہ لگانا چاہیے. تو بادشاہ نے کیا کیا کہ خود چوروں والا لباس حاصل کیا. اس کے بعد آدھی رات کو نیم شبی میں وہ لباس پہن کر وہ رات کو نکلا, تو دیکھا ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے, تو اب وہ چور تھے. تو چوروں نے جب ان کو دیکھا,
پاس کرو اس کو,
آپ بولے نا دلتا راشا, یہ بولتے ہیں دلا روشا, دلا شینا, کھڑا گوشا کھا رہے اس لیے تھوڑی سی دھیمی. تو بادشاہ نے جب وہ لباس پہن کر پہنچا تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ چور تھے. تو چوروں نے بادشاہ کو دیکھا تو سمجھے کون ہے. اس نے پوچھا چوروں نے کہ تم کون ہو, تو بادشاہ نے کہا میں بھی تم میں سے ہوں. یعنی چوروں نے کہا سمجھے کہ ہمارا یہ بھی چور ہے, یہ بھی ہمارا چور بھائی ہے. اور بادشاہ کا مطلب یہ تھا کہ جیسے تم انسان ہو ویسے میں بھی انسان ہوں, یعنی اس نے اس طرح سے کہا. اب جو ہے وہ چور بیٹھے, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائیو چلو آج ہم کہیں چوری کرنے چلے, لیکن پہلے معلوم تو, بادشاہ نے کہا کہ پہلے معلوم تو ہو کہ کس کو کیا فن ہے اور کیا فن اس کو حاصل ہے, تاکہ اس کو اس کے حساب سے اس فن کا کو استعمال کیا جائے. جو فن جس کو حاصل ہے اس فن کو استعمال کر کے ہم چوری کا اپنے فن کا مظاہرہ کریں, اجتماعی چوری کا مظاہرہ کریں. اب ایک نے کہا کہ دیکھو میرے اندر یہ خاصیت ہے کہ جس مٹی کے اندر خزانہ دفن ہو, میں اس مٹی کو سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ اس کے نیچے خزانہ دفن ہے کہ نہیں. مثل مجنو کے, میری ناد کے اندر یہ خاصیت ہے, جیسے مجنو جو تھا عاشق تھا, مجنو عاشق کی لیلا تھی, وہ لیلا مر گئی تو وہ لیلا گلیوں میں کہتا پھرتا تھا. تو بچوں نے اس کو کہا کہ تو اس کو بتایا نہیں کہ اس کی لیلا مر چکی ہے, کیونکہ دنیا کے اندر جتنی لیلائیں ہیں ہم جن کو دل دیتے ہیں یہ سب کی سب فانی ہیں, مرنے والی ہیں. بتاؤ جتنی دنیا کے حسین ہیں, جو آج حسن میں اول نمبر آئے, ایک دن مرے گی نہیں مرے گی, ایک لڑکا جو ابھی جوان ہے جس کی داڑھی مونچھ نہیں ہے بتاؤ وہ بھی بڈھا ہوگا اور مرے گا نہیں مرے گا؟ سب کو موت آنی ہے نا، لہذا مرنے والی چیزوں سے کیا دل لگانا، مرنے والی چیزوں سے کیا دل لگانا، وہ شے جو فنا ہونے والی ہے اس سے کیا دل لگانا؟ اگر دل ہی لگانا ہے، اگر دل ہی لگانا ہے تو نہ مرنے والے سے اور باقی رہنے والے سے دل لگائے، یعنی اللہ کی ذات سے دل لگائے. ان حسینوں سے جنہوں نے دل لگایا ان کو سوائے رونے کے، پریشانی کے، بے چینی کے، بے سکونی کے کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آیا. اور جنہوں نے اللہ سے دل لگایا، جنہوں نے اللہ سے دل لگایا چین اور سکون بھی ملا اور دنیا کے اندر بھی راحت رہی، مرنے کے وقت بھی ان کو راحت ملی اور مرنے کے بعد بھی چین سکون سے ہیں، اور آج بھی ان کا نام عزت سے، محبت سے اور ادب سے لیا جاتا ہے. اور جنہوں نے اپنی جوانی کو، جنہوں نے اپنی زندگی کو مرنے والوں پر خاک کیا، جنہوں نے اپنی مٹی کو مرنے والی مٹی پر فدا کیا، ان کی مٹی کا نشان بھی مٹ گیا، نام بھی مٹ گیا، وجود بھی نہ رہا. اور جس مٹی نے اپنے اندر خالق مٹی کو یعنی اللہ تعالیٰ کو جس نے حاصل کر لیا، آج ان کا نام بھی باقی ہے. دیکھو مولانا رومی کا انتقال ہوا کتنا زمانہ ہو گیا، 800 برس کے قریب ہو گیا، لیکن آج بھی ان کا نام بگی کو جو لیلا پر قربان کیا، کیا ملا اس کو؟ لیلا تو مر گئی نا، اس کی لیلا تو مر گئی. اب کیا کرے، پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا مجنون. کیوں؟ کیونکہ اس نے مرنے والی سے دل لگایا تھا اس لیے وہ پاگل ہو گیا. اگر نہ مرنے والے سے دل لگاتا تو ایسا ہوتا کہ اس کی صحبت میں کتنے ہی پاگل بیٹھ کے وہ بھی اللہ والے بن جاتے. اسی لیے میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اگر مجنوں کو اس زمانے کا کوئی شمس الدین تبریزی مل جاتا تو وہ اس کے عشق لیلا کو عشق مولا سے بدل دیتا اور وہ پاگل نہ ہوتا، وہ پاگل نہ ہوتا. لیکن چونکہ مرنے والے سے، گلنے سڑنے والی سے دل لگایا، لہذا اس کی لیلا تو مر گئی، اس کی لیلا تو مر گئی، اب کہاں جائے، پاگل ہو گیا. تو لیلا سے کہا بچوں نے کہ تو کیا لیلا لیلا کہتا ہے، تیری لیلا تو مر چکی، تیری لیلا تو مر چکی. تو اس نے کہا اچھا یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا ہاں چلو آؤ ہم تمہیں اس کی قبر دکھائے، قبرستان لے گئے. لیکن مجنو کے نے کہا کہ تم ہمیں لیلا کی قبر مت بتانا، لیلا کی قبر میں خود تلاش کر کے بتاؤں گا. لہذا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجنو ہر لیلا کی، ہر قبر کی مٹی کو اٹھاتا، اس کو سونگتا تھا، مٹی کو اٹھا کر اس کو سونگتا تھا. اور جب اس نے لیلا کی قبر کی مٹی اٹھا کر سونگی تو اس نے بتا دیا، معلوم نہیں تھا، اس نے بتا دیا میری لیلا اس میں دفن ہے. تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ہم چو مجنو بو کنم ہر خاکرا، ہم چو مجنو بو کنم ہر خاکرا، میں مثل مجنو کے ہر مٹی کو سنتا ہوں اور خاکے لیلا را بیابم بے خطا. اور جس قبر کے اندر میری لیلا دفن ہے میں اس کو پہچان لیتا ہوں. تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اس واقعے سے فرماتے ہیں کہ ہم بھی دنیا کے اندر یہ جو چلتی پھرتی مٹیاں ہیں، یعنی جو انسان ہے، جو انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، ہر انسان کو سنتے ہیں. اور جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پوشیدہ ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کا موتی ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کی مشک ہوتی ہے، اس کو سن کر، اس کو دیکھ کر ہم بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں مولا ہے، چھپا ہوا ہے مولا. ہم چو مجنو بو کنم ہر خاکرا، میں مثل مجنو کے ہر شخص کو دیکھتا ہوں اور خاکے لیلا را بیابم بے خطا. اور جس کے اندر ہمارا مولا دفن ہوتا ہے، ہم اس مولا کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ مٹی تو ہے، یہ چل رہا پھر رہا ہے عام انسانوں کی طرح، اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، اس کے بھی دو کان ہیں، اس کے بھی یہ ناک ہے، یہ بھی بازاروں میں گھومتا ہے، یہ بھی کھاتا اور پیتا ہے، یہ بھی پیشاب کرتا ہے، پخانہ کرتا ہے، یہ بھی سوتا ہے جاگتا ہے، لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ مولا کی ذات ہے، وہ مولا کی تجلی ہے اور مولا کا نور ہے، یہ اس کو محسوس ہوتا ہے. تو کیا فرمایا، ایک دفعہ خلیفہ نے ایک دفعہ خلیفہ جو بغداد کا خلیفہ تھا اس نے لیلا کو بلوایا. اس نے دیکھا کہ ہم بھی تو دیکھیں یہ کون مجنو ہے جو لیلا پر پاگل ہوا ہوا ہے, ذرا ہم بھی تو اس حسین کا نظارہ کریں, اس حسین کو ہم بھی دیکھیں کہ جس نے مجنو کو پاگل کر دیا. لیکن جب لیلا آئی تو لیلا کالی تھی, لیلا جو تھی وہ کالی تھی, لیکن مجنو اس پر پاگل تھا. تو خلیفہ نے اس کو کہا, خلیفہ نے جب لیلا کو دیکھا تو اس نے کہا گفت لیلا را, گفت لیلا را خلیفہ کہاں تو ہی کس تو مجنو پر چھت پریشان ہو کبھی. اس خلیفہ نے کہا کہ ارے تو ہی لیلا ہے جس نے مجنو کو پاگل اور پریشان کیا ہوا ہے. از دیگر خوبہ تو افزو نیستی, ارے تو دوسرے حسینوں سے زیادہ حسین تو نہیں ہے, اس سے زیادہ حسین تو دوسرے بھی موجود ہیں. یہ مولانا رومی ہے, یہ مولانا رومی نے اپنے مثنوی میں یہ واقعہ لکھا ہے, لیکن عشق کی داستان سنانے کے لیے نہیں, پجامے خراب کرنے کے لیے نہیں, لیکن نصیحت کیا لکھی. اب آپ دیکھیے آگے نصیحت کیا کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اس نے کہا خلیفہ نے لیلا سے از دیگر خوبہ تو افزو نیستی, تو دوسرے حسینوں سے زیادہ حسین تو نہیں ہے, تو کالی ہے, تیرے اندر تو کوئی چمک نہیں ہے, گو نمک تو موجود ہے لیکن شاید چمک نہیں ہے, اور تیرے اسی نمک پر پاگل ہو گیا مجنو. لیکن ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کتنا ہی کوئی نمکین ہو اس کا نمک جھڑ جاتا ہے. جو لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہیں ہے, ایک زمانہ آئے گا داڑھی مونچھ آ جائے گی, پھر کیا ہوگا نمک جھڑ جائے گا نا, پھر ان کی طرف کشش محسوس ہوگی, پھر تو چہرے پہ نور بھی نظر نہیں آئے گا. جو چہرے پہ پہلے نور نظر آتا تھا, پھر وہ چہرے پہ نور بھی نظر نہیں آئے گا, وہ نور بھی غائب ہو جائے گا, بلکہ چہرے پہ ہوائیاں اڑتی نظر آئیں گی. اب تو خلیفہ نے کہا از دیگر خوبہ تو افزو نیستی, تو لیلا نے آگے سے کیا کہا, گفت لیلا خاموش کہ تو مجنو نیستی. لیلا نے کہا خاموش ہو جا کہ تو مجنو نہیں ہے. گر دیدہ مجنو بودے تورا, اگر تجھ کو مجنو کی آنکھیں مل جاتی, ہر دو عالم بے خطر بودے تورا, تو دونوں جہان کو مجھ پر فدا کر دیتا. تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مجنو بنے ہوئے ہیں, عاشق اور دیوانے بنے ہوئے ہیں, اے دنیا والو تم ان کو دیکھ کر سمجھتے ہو کہ انہوں نے داڑھی رکھی ہے, انہوں نے ٹوپی پہنی ہے, شلوار ٹخنوں سے اوپر کھولی ہوئی ہے, فجر کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں, اور حسینوں کو دیکھ کر نظریں جھکا لیتے ہیں. حسینوں کو دیکھتے نہیں ہیں بلکہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں, اپنے دل کو توڑ دیتے ہیں. تو اے دنیا والو تم ان کو سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کی لذتیں نہیں اٹھا رہے, یہ دنیا کی لذتوں سے محروم ہے, اپنے دل کو توڑ دیتے ہیں, اپنی آنکھوں سے بھی لذت کو برابر نہیں کرتے, تو تم ان کو پاگل اور مجنو اور دیوانہ سمجھتے ہو. حالانکہ تم ان سے پوچھو کہ جب تم نگاہیں بچاتے ہو تو حدیث شریف کا وعدہ ہے کہ جب من طرح کا مخافتی کہ جس نے میرے خوف سے نظر کو بچایا, تو یجد حلاوتہ فی قلبی, تو وہ ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی, تو میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ جس کی مٹھاس کو, جس کی حلاوت کو, جس کے مزے کو وہ اپنے دل میں موجود پائے گا. تو یہ وہ کون لوگ ہیں جو نظر کی حفاظت تو کر رہے ہیں لیکن دنیا والے سمجھتے ہیں کہ یہ لذتوں کو چھوڑ رہے ہیں اور اپنی جو ہے یہ ایسے ہی پاگل اور مجنو بنے ہوئے ہیں, لیکن ان کے دل کو جو اللہ کے نام کی لذت, جو اللہ کے نام کی مٹھاس, جو اللہ کے نام کی حلاوت مل رہی ہے, وہ دنیا والے کیا جانے. دنیا والے سمجھتے ہیں مجنو ہیں. ارے تم بھی نظر بچا کر دیکھو, ارے تم بھی ذرا ایک مٹھی داڑھی رکھ کر دیکھو, مونچھوں کو سنت کے مطابق بنا کر دیکھو, شلوار کو ٹخنے سے اوپر کر کے دیکھو, اور ہر لمحہ کو اللہ پر قربان کر کے دیکھو, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہ کرو, تب دیکھو کہ کیا مزے ملتے ہیں. ارے وہ خالق ہے جو نمکیات لیلائے کائنات ہے. جب خالق نمکیات لیلائے کائنات دل کے اندر آئے گا تو ان حسینوں سے, ان نمکینوں سے نظر ڈالنا وہ تو اپنی توہین سمجھے گا, کہے گا جب میرے پاس خالق موجود ہے تو ان نمکینوں پہ, ان مرنے والوں پہ ہم کیا نگاہ ڈالیں. جب اس کے دل میں مولا موجود ہوگا وہ لیلاؤں سے بے نیاز ہو جائے گا,
جب پاک مولا دل میں آئے گا, جب پاک مولا کی تجلی دل میں آئے گی تب پتہ چلے گا ارے ان ناپاکوں کے پاس کیا ہے, یہ تو پیشاب کرتے ہیں, پیخانہ کرتے ہیں, یہ تو گندے ہیں, گندے غلیظ ہیں, ناپاک ہیں اور ناپاک کر دیتے ہیں. بتائیے صاحب, ناپاکی کرتے ہیں نا, ناپاک خود ہیں اور ناپاک کر دیتے ہیں, تو کیا ان سے دل لگائے, ان سے کیا دل لگائے. لہذا کیا فرمائے, جب دیدائے مجنون بودے تورا ہر دو عالم بے خطر بودے تورا, جب تم کسی اللہ کے مجنون, اللہ کے پاگل, اللہ کے عاشق کی صحبت میں بیٹھو گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی محبت کیا چیز ہے, اللہ پر جان قربان کرنا کیا چیز ہے, اللہ کو ہر لمحہ خوش کرنا کیا چیز ہے, اللہ کی ناراضگی سے بچنا کیا چیز ہے. ایک شخص حضرت جنید بردادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دس برس رہا, دس برس تک اس نے کہا حضرت میں دس سال آپ کے پاس رہا لیکن کوئی کرامت میں نے آپ سے نہیں دیکھی. حضرت جنید بردادی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا, اچھا ایک بات تو بتاؤ, دس برس تک تم نے مجھ سے کوئی کام خلاف سنت دیکھا, کوئی ایسا کام کیا ہو جو سنت کے خلاف ہو, سنت کے مطابق نہ ہو بلکہ سنت کے خلاف ہو, کیا تم نے ایسا کوئی کام دیکھا مجھ سے؟ اس نے کہا نہیں حضرت, میں نے آپ کو سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا, خلاف سنت آپ کو زندگی گزارتے نہیں دیکھا. بس حضرت جنید بردادی رحمت اللہ علیہ نے جوش میں آ کر فرمایا, ارے جس جنید نے دس برس تک اپنے مالک کو ناراض نہیں کیا, اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت چاہتے ہو, اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت چاہتے ہو کہ جس نے دس برس تک اپنے مالک کو ناراض نہیں کیا. لہذا اس کی صحبت میں دیکھے تب پتا چلے گا کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے, تب پتا چلے گا دیدائے مجنون بودے تورا, اس کی صحبت سے جب اللہ کی محبت کی آنکھیں ملیں گی تب پتا چلے گا پھر دنیا کیا آخرت بھی قربان کر دے گا, دونوں جہان فدا کر دے گا. لیکن کہے گا صاحب دونوں جہان فدا کرنے کی کیا مانے, دونوں جہان پھر دنیا تو فدا کرنا سمجھ میں آتی ہے, دنیا فدا کرنا تو سمجھ میں آتی ہے, آخرت کو کیسے فدا کرے, آخرت فدا کرنا مشکل معلوم ہوتی ہے. اب دیکھیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کروڑوں کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو, آپ نے اس کا حل بتا دیا کہ دنیا اے دنیا والوں, دنیا قربان کرنا تو سمجھ میں آتی ہے لیکن میرے دوستو دنیا قربان کرنے کے معنی سمجھ لینا, ایسا نہیں کہ بیوی کو بھی چھوڑ دیا. ایک ایسا ہی تھا دنیا قربان کرنے والا, اس نے دنیا کو چھوڑا, بیوی کو چھوڑا, جنگل میں چلا گیا, دس برس کے بعد شہر میں واپس آیا. اب دروازے کھٹکھٹا کر روٹی مانگتا تھا, دروازہ کھٹکھٹاتے اپنے گھر ہی پہنچ گیا. اب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی اس کی بیوی نے پوچھا کون, اس نے کہا فقیر ہے, دو روٹی کا سوال ہے. اس نے کہا اچھا بھائی, اچھا دے دیتی ہوں دو روٹی. آواز سے اس کو کچھ معلوم ہوا کہ یہ میرے شوہر کی آواز معلوم ہوتی ہے, تو اس نے کہا اچھا دیتی ہوں دو روٹی. اس نے کہا آٹے کا سوال ہے آٹے کا. انہوں نے کہا اچھا آٹا مل جائے گا. تو پوچھا کہ اگر کہو, سمجھ گئی کہ میرا شوہر تو اس کو پرانا تعلق تھا. اس نے کہا اگر کہو تو میں تمہیں آٹا گوندھ کے دے دوں. پہلے تو آٹا دیا ایک برتن میں, اس نے کہا پھر آٹا گوندھ کر دے دوں. اس نے کہا, اس کے پاس ایک تھیلا تھا, ایک جھولا تھا, اس میں سے ایک برتن نکال کر کہا ہاں اس آٹا گوندھ کر اس میں دے دینا. انہوں نے کہا بہت اچھا, آٹا گوندھ کر دے دیا. اس کے بعد اس نے کہا چلو میرا شوہر ہے بیچارا. اس نے کہا کہ کہو تو میں روٹی پکا کر دے دوں. انہوں نے کہا بڑی مہربانی ہوگی, یہ لو جو ہے وہ کپڑا, اس میں روٹی لپیٹ کر دے دینا. تو اس کے روٹی پکا کر دے دی. اس کے بعد کہا سالن چاہیے سالن؟ اس نے کہا ہاں مہربانی ہوگی سالن بھی دے دوں. تو اس نے کہا یہ لو برتن, اس میں سالن دے دینا. اس کے بعد جب برتن دیا اس نے برتن اٹھا کر اس کے منہ پہ مارا. اس نے کہا آٹے کا برتن الگ, آٹا گوندھا ہوا ہے اس کا برتن الگ, روٹی پکائی اس کا برتن الگ, سالن ہے سالن کا برتن الگ, پانی پیا اس کا برتن الگ, یہ ساری چیزیں تجھے دنیا نظر نہیں آتی, ایک میں ہی تجھے دنیا نظر آتی. لہذا میرے دوستو دنیا اس چیز کا نام نہیں ہے, دنیا اس چیز کا نام نہیں ہے, بیوی بچے یہ دنیا نہیں, یہ اس کا نام دنیا نہیں ہے, یہ کاروبار یہ دنیا نہیں ہے. لہذا بعض لوگ کہتے ہیں جب مسجد سے جائے پوچھے کہاں جا رہے ہو, کیسے ہم دنیا میں جا رہے ہیں. خبردار, اس کو دنیا کہنا جائز نہیں ہے. اب دنیا کی تعریف سنیے, پہلے پتا تو چلے کہ دنیا ہوتی کیا چیز ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں, بعض لوگ سکھاتے ہیں, جعلی پیر کہتے ہیں جن کی اتنی بڑی توند ہوتی ہے, وہ توند کیسے بنتی ہے؟ اب سنیے, بنا کے مدفن تیرے بدن میں, بنا کے مدفن, مدفن مانے دفن ہونے کی جگہ, بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو بہت سے مرغے سو گئے ہیں, بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو بہت سے مرغے سو گئے ہیں, انہیں کے دم سے یہ تیرے آگا بھی موٹے موٹے سے ہو گئے ہیں. مرغے کھا کھا کے موٹا ہو گیا. تو وہ پیر صاحب بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو لات مارو, دنیا کو لات مارو. میرے شیخ نے فرمایا کہ جس دنیا کو تم لات مارنا چاہتے ہو, اگر اس دنیا کی روٹی نہ ملے تو مارنے کے لیے لات بھی نہ اٹھے گی. ایسا ہی ہے نا. تو لہذا دنیا کی کیا مانے, حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ عظیم تابعی فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ اس الحق کا ان طلب الآخرہ. دنیا اس کا نام ہے جو تم کو آخرت سے غافل کر دے. اگر بیوی بچے, بیوی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں سینما لے کر جاؤ یا ہمیں گھر میں ٹی وی لا کر دو, تو اب یہ بیوی جو ہے دنیا ہے. یا نماز سے روکتی ہے, کہتی ہے آؤ نا ہم سے باتیں کرو, ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھڑا ہو شکھاؤ نا. اب جماعت مولوی صاحب بھی پکارے, مولوی صاحب کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف. اب وہ کہتی ہے کہ آؤ ہمارے پاس, ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے مزے کرو. تو کیا ہے کہ یہ دنیا ہے. لیکن وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارا حق ادا کروں گا, لیکن پہلے مسجد جانے دو, نماز پڑھ کے آؤں گا. تو لہذا یہ دنیا نہیں ہے. تو دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا نام ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا. بس. اور بیوی بچے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے میاں بیوی کا چمہ کرنا بھی خراب ہے. اب بولو عبادت ہے؟ اس کا حق ادا کرنا یہ عبادت ہے. بچوں کو بچے ہیں یہ بھی سب خراب ہے. آپ روٹی کمانے کے لیے جاتے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے کنز العمال کی روایت ہے کہ جب ایک بندہ کے کاروبار کے لیے جاتا ہے, محنت مزدوری کے لیے جاتا ہے, رزق حلال کمانے کے لیے جاتا ہے, جب شام کو واپس آتا ہے کہتے ہائے درد ہو رہا ہے, ہائے یہاں درد ہو رہا ہے, تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے. بتائیے صاحب, ہے نا صاحب, ہے نا, محبت کماتے ہیں. تو پتہ چلا یہ دنیا نہیں ہے. اگر دنیا کمانے جاتا تب تو اللہ اس سے محبت نہ پڑ کر محبت کیوں فرماتے. لیکن شرط کیا ہے؟ جب نمازوں کے اوقات آ جائے تو جماعت سے مسجد سے پڑھے, لیکن جماعت سے بھی پڑھے. یعنی کہ بعد میں کہتے ہیں مولوی صاحب بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں, ہم تو جلدی پڑھیں گے اللہ اکبر. جلدی جلدی رکو بھی پورا نہیں کیا, سجدہ بھی پورا نہیں کیا, کہنا ہم مولوی سے جلدی پڑھ لیتے ہیں. جتنی دیر میں وہ چار فرض پڑھاتے ہیں اتنی دیر میں ہم 17 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. نہیں, جماعت سے پڑھے, جماعت سے. اللہ تعالیٰ کو اپنے عاشقوں کی ملاقات اتنی محبوب ہے کہ جماعت کی نماز واجب کر دی. اگر اللہ حالانکہ کہتے ہیں اکیلے پڑھنے میں زیادہ دل لگتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو دل کا لگانا منظور نہیں ہے. کہتے تم دل مت لگاؤ, ہمارے عاشقوں سے ملو, ہمارے عاشقوں سے ملو. یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اسی لیے تو پورن مہاسادین کا حکم نازل فرمایا, لہذا ہمارے عاشقوں سے ملو. اور پھر جمعے کے اندر اور بڑے اجتماع ہے, زیادہ عاشق آئے ہیں, جامع مسجد میں جمع ہے, زیادہ عاشقوں سے ملو. اور پھر عید برقرہ عید میں اور دور دور سے لوگ جمعہ پر عید پڑھنے آ رہے ہیں, تو زیادہ اور بڑے اجتماع سے ملو. اور پھر جب حج کرنے کے لیے جاؤ تو انٹرنیشنل اور بین الاقوامی عاشقوں سے ملو. اللہ تعالیٰ کو اپنے عاشقوں کی ملاقات اس کی محبوب ہے کہ جماعت کی نماز واجب کرے, زیادہ جماعت سے نماز پڑھے. اس کے بعد جو کمائی کر رہا ہے صبح سے شام تک, وہ بالکل دنیا نہیں ہے, بلکہ اجر ہے, ثواب ملے گا. اسی لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ امرود بیچ رہا ہے, اور ایک شخص مسجد میں بیٹھا سبحان اللہ کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ جو اس کو سبحان اللہ پر ثواب مل رہا ہے مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہنے پر, وہ اپنے بچوں کے لیے, بچوں کی کمائی کے لیے یا بیوی کے لیے اور پیٹ کے کھانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے لے امرود لے امرود لے امرود. فرماتے ہیں کہ اس کو ہر لے امرود پر سبحان اللہ کا علم ہوگا,
سبحان اللہ
ہر اس پہ. دیکھو ان کو اٹھا دو, ابھی تو رات کی ابتدا ہے, ابھی سے سو گئے. ارے بھائی میں نے تو پوری رات لگانی ہے. لیکن جاگتوں کے سامنے لگانی ہے نا. ایک مولوی صاحب تو بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے تھے, اتنی لمبی تقریر کرتے تھے کہ پہلے ایک آدمی اٹھا, پھر دوسرا اٹھا, یہاں تک کہ آخر میں مؤذن صاحب نے کنجیاں دے دی کہ بھائی جب آپ کی تقریر ختم ہو جائے مسجد بند کر کے چلے جانا. تو ہمیں کنجیاں بتا دینا کہاں. تو وہی مولوی صاحب ایک دفعہ گئے کسی جگہ, تو رات کو ان کی ایک جگہ تقریر تھی, تو چونکہ انہوں نے رات کو 2-3 بجے آنا تھا تقریر کر کے, تو ہوٹل والے سے کہا کہ دیکھو بھائی میں رات کو دیر چاہوں گا, برائے مہربانی سردی کا زمانہ ہے, ذرا تم میرے رہنے کا ٹھکانا بنا لینا. انہوں نے کہا بہت اچھا, آ جانا, آواز دے دینا, کوئی بات نہیں, ہم تمہیں اٹھا, آ جانا, ہم تمہیں سلا دیں گے. اب رات کو 2-3 بجے لمبی تقریر کر کے آئے, ویسے مسجد بند کر کے آئے. جب مسجد بند کر کے آئے تو انہوں نے جو ہے آواز لگائی, ارے بھائی میں آ گیا, دروازہ کھولو. پوچھا کون؟ تو اب مولوی صاحب تھے, انہوں نے اپنا نام الخباب لینا شروع کیے کہ قطب زمان, غوث زمان, محسود زمان اور فلاں 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 الخباب لگاتے لگاتے جب ہوئی تو ادھر سے خراٹے کی آواز آئی. اب وہ بےچارے جو ہے وہ پھر سو گیا, خان وہ جو چوکیدار تھا وہ پھر سو گیا. اب یہ بےچارے اب کیا بولتے, فٹ پاتھ پر سو گئے, رات کو کسی طرح نیند گزاری. صبح گئے اس کو جا کر کہا کہ یار تم نے مجھے بہت ہی بھول گیا, رات کو میں سردی میں کرتا رہا تو تم نے کہا تھا باتیں کیا تھا انتظام کریں گے, تم نے کیوں نہیں انتظام کیا؟ اس نے کہا بھائی اصل میں نے ایک آدمی کا انتظام کیا تھا, 30 آدمیوں کا نہیں. تو اس نے اتنے لمبے نام بتائے, میں سمجھا 30 آدمی آئے. دادا آپ کسی سے نام پوچھو کہ آپ کا نام کیا ہے, کہتے ہیں حاجی عبد الشکور. پوچھا حج کیا ہے؟ حج تو نہیں کیا. تو حاجی کیوں کہا ہے؟ جی لوگ کہتے ہیں. اگر لوگ الو بولیں گے تو اپنے کو الو بولیں گے کیا؟ کیوں صاحب؟ اگر لوگ بولیں گے کہ کون کون ہے نا, کون بولتے ہیں نا الو کو, اگر بولیں گے الو تو کیا اپنے کو الو بولے گا؟ حج کیا نہیں, حاجی بن گئے. حاجی نہیں باجی ہے. یعنی کتنے لوگوں سے پوچھا بھائی آپ کا نام؟ کہتے ہیں حاجی فلاں. حج کیا؟ نہیں. حج تو نہیں. کیوں حج حاجی بول؟ جی لوگ کہتے ہیں. تو بھائی اگر لوگ گدا بولیں گے تو اپنے کو گدا بولے گا کیا؟ لوگ الو بولیں گے, الو بولے گا تو حاجی کیوں بولتا؟ ایک دو صاحب ملے, انہوں نے پوچھا تمہارا نام؟ اس نے کہا حاجی شبی. اس نے کہا تمہارا نام؟ اس نے کہا نمازی ربی. اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا یار تم نے زندگی میں ایک حج کیا, اپنے کو حاجی کہلاتے ہو. میں روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہوں, کیا نمازی نہیں کہلا سکتا؟ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے حج کو بتاؤ بھی مت, مت بتاؤ, حاجی واجی مت کہو. حاجی کہ جو اپنے کو حاجی کرانے کا شوقین ہوتا ہے وہ باجی بن جاتا ہے. اور یہاں تک کہ فرمایا کہ دیکھو اگر حج عمرے ایک سے زیادہ بھی کرے اللہ کی توفیق سے, بتائے مت کتنے کیے اور کتنے چلے تبلیغ میں لگائے, کتنے 4 مہینے لگائے, کتنی سیروں میں لگائے, کچھ مت بتائے. کوئی پوچھے مت بولے, ورنہ اپنی عبادت ضائع ہو جائے گی, یہ دکھاوا ہو جائے گا اور عبادت ضائع ہو جائے گی. اسی لیے فرماتے ہیں حضرت خانی رحمتہ اللہ علیہ نے کہ ایک شخص تھا, اس کا کوئی مہمان آیا, اس نے کہا کہ مجھے پانی پینا ہے. پانی تو اس نے کہا اچھا بھائی. اس نے کہا نوکر پانی لیاؤ, وہ جو مدینہ شریف سے دوسرے حج میں مدینہ شریف سے جو سراہی لے کر آیا تھا اس میں سے ان کو پانی پلاؤ. تو حضرت نے فرمایا اس شخص نے ایک جملے کے اندر دونوں حجوں کا ثواب ظاہر کر دیا. یہ کیا ضرورت تھی کہ دوسرے حج میں مدینہ شریف سے سراہی لائے؟ کہتے تھے بھائی سراہی سے پانی لیا ختم, بات کافی تھی نا. تو آج کیا بات ہے بتاتے ہیں کہ میں نے اتنے چلے لگایا, میں نے اتنے جو ہے وہ سہروں لگایا اور میں نے اتنے حج کیے ہیں, میں نے اتنے عمرے کیے, میں تحجد پڑھتا ہوں, میں اشراق پڑھتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. یاد رکھو اس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے, مت بتاؤ کسی کو. اگر کوئی پوچھے بھی تو بھی مت بتاؤ, کہہ دو کہ بھائی بس ہمارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے. کیونکہ کیا پتا کہ قبول بھی ہے کہ نہیں. لوگ تو تعریف کر رہے ہیں کہ فلاں نے اتنے حج کیے, اتنے عمرے کیے, اتنے چلے لگائے, اتنا بزرگوں کے ساتھ رہا, لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, اللہ کے ہاں کوئی اندراج ہی نہیں ہے اس کا. تب کیا ہوگا؟ مرنے سے پہلے اپنی قیمت کیا لگاتا ہے؟ جب مالک کہہ دے کہ ہم نے قبول کر لیا تب ہے, اور جب مالک نے قبول نہیں کیا اس وقت کس بات کا حساب ہے؟ لہذا اپنے عمل کو ضائع نہ کریں, اپنے عمل کو ضائع مت کریں. کسی کو بتائے مت کیا تم تحجد پڑھتے ہو. کہا بھائی پتا نہیں, کہا ہم تو سوئے رہتے ہیں, ہم کو کیا پتا. ایسے وقت میں جھوٹ بولنا بھی چاہیے, جھوٹ بھی بولتے کہ نہیں پڑھتے. کیا ضروری ہے بتانا بھائی تحجد کس کے لیے, مخلوق کے لیے پڑھتا ہے, اللہ کے لیے پڑھتا ہے. اللہ کے لیے پڑھتا ہے تو کیا ضرورت ہے مخلوق کو بتانے کی. تازہ مخلوق کو مت بتائے کہ میں کیا اشراق پڑھتا ہوں, کیا تحجد پڑھتا ہوں, کیا ذکر کرتا ہوں. اپنا معاملہ بندے کا اللہ کے ساتھ رہے. جتنے حج کرے, جتنے عمرے کرے, جتنا تبلیغ میں وقت لگائے, کسی کو مت بتائے. کوئی پوچھے بھی کہے گا سوری, آئی ایم سوری, سوری کہہ دے, منع کر دے کہ بھائی ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے, اپنے اعمال کو ضائع مت کرے. صحیح ہے نا؟ پتا نہیں کہاں بات کر لی. ارے محمود غزنوی کی تو پرانی ہو گئی. اب وہی کہانی سنا رہے ہیں, چلو لگتا ہے وہی کہانی گاڑی واپس آ گئی. خیر تو اب وقت کیا ہوا, کسی رہنا نہیں ہے نا, ابھی تو بہت طویل چلتا ہے. ہاں پھر آئیں گا ان شاء اللہ, پھر کبھی موقع پہ یہ سلسلے کو تو ان شاء اللہ پھر کبھی نہیں پیش کروں گا. لیکن جو ہے اللہ والوں کے ساتھ, اللہ والوں کے ساتھ ہے یہ. یہی اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے عاشقوں کی ملاقات اتنی پسند ہے کہ بالکل جماعت کی نماز واجب کر دی, اللہ کو یہ بہت پسند ہے. تو میں بتا رہا تھا دنیا کی بات, دیکھو ساری دنیا والے فیل ہو گئے لیکن میرے مولا نے وہاں تک پہنچا دیا, جہاں سے پٹری بدلی تھی پہنچا دیا. دنیا کی تاریخ سن لو اس کے بعد تقریر ختم, اور جو مضمون چوروں والا ہے وہ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر جب کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اس کے بعد پیش کیا جائے گا. تو دنیا کی تعریف سن لو, کیونکہ آج کل لوگوں کے جو ہے دنیا کی تعریف کے معاملے میں بہت گڑبڑ ہے. تو حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا نام ہے ان الحد کا ان طلب الاخرہ, یعنی دنیا وہ ہے جو آپ کو آخر سے محروم کر دے. وہ ان جالتا دنیا, وہ ان جالتا دنیا ذریعۃ للآخرہ وہ وسیلۃ لہا فہی نعم المتاع, کہ وہی دنیا یہ بیوی بچے, یہ کاروبار, یہ کام, یہ گاڑی اور یہ مال اور یہ پیسہ, یہی چیزیں اگر اس کو آخرت کا ذریعہ بنا لے, یعنی مال ہے مسجد میں لگائے, مدرسے پہ لگائے, اللہ والوں میں خرچ کرے, غریبوں پر خرچ کرے, بیواؤں پر خرچ کرے اور دین کے کاموں میں خرچ کرے, لوگوں کی فلاح کے لیے خرچ کرے, اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے, ماں باپ پہ خرچ کرے, لیکن دین کے حلال کاموں میں, تو یہ کیا ہے؟ یہ بہترین پونجی ہے, یہ بہترین پونجی ہے. کپڑے اچھے پہننا شریعت اس سے منع نہیں کرتی, یاد رکھنا اس بات کو, لیکن کپڑے اچھے پہن کر اپنی قیمت نہ لگائے کہ میری قیمت اچھے کپڑوں سے. یاد رکھیں ایک دن آنے والا ہے کینچی کاٹ کر ہی کپڑے اتار دیے جائیں گے, مر جائے گا پھر کینچی سے کپڑے اتارے جائیں گے, کینچی سے کاٹ کر اتارے بھی نہیں جاتے, کاٹ دیے جاتے ہیں. دادا کی قیمت کس سے لگتی ہے؟ قیمت جو ہے کار سے نہیں لگتی, موبائل سے نہیں لگتی, ایئر کنڈیشن سے نہیں لگتی, قالین سے نہیں لگتی, ڈمپر سے نہیں لگتی, مشین سے نہیں لگتی, چکن کڑھائی سے نہیں لگتی, کھڑے گوشے سے نہیں لگتی, لارمول سے نہیں لگتی. قیمت لگتی ہے اعمال سے, اور قیمت لگانے والے دنیا والے نہیں ہیں بلکہ مولا لگاتے ہیں. اگر ساری دنیا مل کر تعریف کرے, ساری دنیا مل کر تعریف کرے کہ آپ تو بہت اچھے, آپ کا کیا کہنا, لیکن اللہ تعالیٰ مالک اس سے راضی نہیں ہے, اس غلام کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور ایک غلام ہے جس سے ساری دنیا بھلے ناراض ہو, لیکن اگر اللہ اس سے خوش ہے سمجھو اسی کی قیمت ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک غلام خریدا اور غلام سے پوچھا, اے غلام تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا, حضور غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا, مالک جس نام سے پکارے. اس نے پوچھا, اے غلام تو پہنے کا کیا؟ اس نے کہا, حضور غلام کا کوئی لباس نہیں ہوتا, مالک جو پہنا دے. پوچھا کہ تو کھائے گا کیا؟ اس نے کہا, حضور غلام کا کوئی کھانا نہیں ہوتا, مالک جو کھلا دے. بس حضرت نے کیس پاری اور بیہوش ہو گئے, ہوش میں آیا تو اس کو آزاد فرما دیا. اس نے کہا, حضور ابھی تو آپ نے مجھ سے کوئی کام بھی نہیں لیا, کوئی خدمت بھی نہیں لی, پھر کس خوشی میں مجھ کو آزاد کیا؟ وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی تھی, اتنے بڑے تابعی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت تحنیق ادا کی تھی, وہ فرماتے ہیں کہ غلام تو نے مجھ کو خدا کی بندگی سکھا دی. یعنی اللہ جس نام سے ہم کو پکارے وہ ہمارا نام ہے, جو ہم کو پہنا دے وہ ہمارا لباس ہے, جو ہم کو کھلا دے وہ ہمارا کھانا ہے. اپنی تجویز نہ ہو, دعا تو مانگے اللہ مجھے خرگوشا کھلا، مجھے مرغی کھلا، مجھے بکرا کھلا، اور مجھے گاڑی دے، مجھے اچھے کپڑے دے، مجھے اچھا مکان دے، دعا تو کرے، لیکن جو پھر مالک دے دے اس سے راضی رہے، کہ اللہ میں تیری مرضی پہ راضی ہوں. مانگے تو کیا، مانگے تو بادشاہت، راضی رہے فقیر پر، مانگے چکن کڑھائی مرغی بریانی، راضی رہے چٹنی روٹی پر، جو اللہ کھلا دے وہ کھا لے. دعا مانگنے سے منع نہیں ہے، دعا مانگنے سے منع نہیں ہے. آپ پوری دنیا کی بادشاہت مانگیے کہ آپ بھی نیو ورلڈ آرڈر کے چیمپئن بن جائے، آپ مانگیے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر میں رکھے آپ گھر میں رہیے. مانگیے بادشاہت اور راضی رہے فقیری پر، مانگے کباب اور بریانی اور راضی رہے چٹنی روٹی پر، یعنی جو اللہ کھلا دے. کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھائے، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھ کو یہ بھی کھلایا، اب میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم اس کو نہ کما سکتے تھے اپنے دست و بازو سے، آپ نے اپنے فضل سے ہم کو دے دیا. لہذا یہی دنیا ہے میرے دوستو، اگر یہی دنیا ہم اس کو آخرت کا ذریعہ بنا لیں، کیسے؟ بیوی ہے اس کو جو اولاد ملے، بیوی سے کیا، اس سے سنت کی نیت کرے، اولاد جو ملے اس اولاد کو دین کے کام میں لگائے، حافظ بنائے، عالم بنائے، اللہ والا بنائے. گاڑی ہے، گاڑی پہ کیا کام کرے، اس کو حلال کام کے لیے استعمال کرے، اللہ والوں کے لیے استعمال کرے، دین سیکھنے کے لیے استعمال کرے. مال ہے جو نیک کاموں میں خرچ کرے، اور کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد گناہ اور بدماشی نہ کرے بلکہ نیک کاموں میں اپنی طاقت کو خرچ کرے. تو یہی کام گویا اس نے آخر میں ٹرانسفر کر دیا. پر کیا ہے، پہ یا نعم المتاع، یہ تو بہترین پونجی ہے. اور دنیا کس چیز کا نام ہے، دنیا کس چیز کا نام ہے، فرماتے ہیں چیز دنیا، ماں جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ کی زبان سے سنیے، فرماتے ہیں چیز دنیا، دنیا کیا چیز ہے، فرماتے ہیں از خدا غافل کن، دنیا اس کا نام ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے، ہر وہ چیز جو ہم کو اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. دیکھو کتنی آسان تعریف سے دی. اب آپ چاہیے اگر بیوی بچے یہی آپ کو اگر آخرت سے غافل کر دیں تو فکر کیجیے، ڈنڈے نہ مارنا اس کو، لیکن سمجھاؤ، سکھاؤ، کہو کہ ہم بھی دین پہ چلیں، آپ بھی دین پہ چلو، ہم بھی دین کا عمل کریں، ہم بھی سنت کے مطابق زندگی گزارے، تم بھی گزارو. میں داڑھی ایک مٹھی پوری رکھوں اور کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نہ دیکھوں، تم بھی شریعت کے مطابق پردہ کرو. دونوں کو سکھاؤ، دونوں طرف سے برابر ہو، اور بچوں کو بھی شروع سے ہی سکھائے کہ بیٹا اپنی شلوار اوپر کرو، بیٹا ٹوپی پہنا کرو، اور ویڈیو گیم مت کھیلو، غلط جگہ پر مت جاؤ، چرچیوں میں مت جا کر بیٹھو، غلط کام نہ کرو، اس کی تربیت کا انتظام کرے. اسکول پڑھانا منع نہیں ہے، اسکول پڑھانے سے کوئی مولوی آپ کو